الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. आपने बाजारों में बाजीगरों को देखा है, वो लोगों के कानों से पैसे निकलवाते, लोहे के डब्बे में गिरने की आवाज भी आती है कि इसके कान से पैसे गिर रहे हैं और बेशुमार गिर रहे हैं, लेकिन बाद में ये कर्तव्य दिखाने के बाद वो लोगों से पैसे मांगते हैं। अगर इसके पास इतनी कुव्वत और ताकत है कि लोगों के कानों से पैसे निकलवाए, फिर लोगों से मांगता क्यों है? ये जगलरी धोखा है, फ्रॉड है। ऐसा है फ्रॉड मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में हुआ, जब फिरौन ने जादूगरों को बुलाया हक से मुकाबले के लिए। जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, पहले हम अपना वार करें या तुम करते? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम कर लो। उन्होंने मैदान में रस्सियां फैला दी, जादू के जरिए से मूसा अलैहिस्सलाम और बाकी वहां पर मौजूद तमाम लोगों को ऐसा महसूस होने लगा कि ये रस्सियां नहीं सांप है। फौज सफी नफ्से ही खीफा, मूसा अलैहिस्सलाम अपने दिल में डर गए। मूसा अलैहिस्सलाम के पास मौजज़ा था कि वो अपना आसा फेंकते थे वो सांप बन जाता था। जब अल्लाह ने तजर्बा करवाया बारीक सा एक सांप था, और जब इस मौजज़े का इजहार मतलूब था फिरौन के सामने तो अजदहा बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम अपने दिल में डरे कि इन जादूगरों ने जादू के जोर से रस्सियों को सांप बना दिया और मेरा असा भी सांप बनेगा, इनके इतने सांप और मेरा एक ही सांप, फिर भी ये जीत जाएंगे। अल्लाह ने वही की और फरमाया ला तखफ, ऐ मूसा डरना नहीं, अपने असे को फेंक तो सही। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना असा फेंका, मूसा अलैहिस्सलाम का असा सांप बनकर अजदहा बनकर सारी रस्सियां हड़प कर गया। जब जादूगरों ने अपनी जादूगरी जगलरी फेल होती देखी फौरन सीधे में गिर गए और कहने लगे हम ईमान ले आए अल्लाह पर, वो जो अल्लाह मूसा अलैहि सलाम का इलाह है और हारून अलैहि सलातो सलाम का इलाह। धोखा ये हमेशा से चलता आया है, और जब धोखा उससे पर्दा हटा दिया जाए, जैसा कि जादूगरों के सामने से जादूगरी का पर्दा हट गया, ईमान ले आए। इस्लाम ने दुनियावी अशिया में भी धोखे से मना फरमाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में गल्ला मंडी गए, जहां गल्ला फरोख्त होता था। बारिश अभी ताजा ताजा थी, آپ نے خشک غلہ دیکھا تعجب ہوا کہ ابھی بارش برسی ہے، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس ڈھیر میں داخل کیا، پتہ لگا کہ نیچے سے سارا غلہ گیلا، بیچنے والے نے اوپر سے خشک غلہ ڈال دیا تاکہ خریدار دھوکہ کھا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، من غشا فلیس منا، جس نے ہم سے دھوکا کیا وہ ہم میں سے نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کے باپ کو دیکھا، ان کے چہرے پر اگے ہوئے داڑھی کے بال سفید تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو حکم دیا کہ ان کے بالوں کی جو رنگت ہے اس کو بدل دیا جائے. داڑھی اور سر کے بالوں کو رنگنا یہ مستحب ہے، افضل ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کالے رنگ سے منع فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں دھوکا ہے. ایک بوڑھا انسان اپنے سر اور داڑھی کے بالوں کو کالے رنگ سے رنگ کر جوان کی حیثیت سے سامنے آتا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، جو اپنے بالوں کو کالے رنگ سے رنگے گا جنت کی خوشبو میلوں سے انسان محسوس کر سکے گا، لیکن یہ بدبخت اتنی دور پھیلی ہوئی جنت کی خوشبو نہ پا سکے. عورتیں بالوں کے ساتھ بال ملا کر اپنے بالوں کو لمبا کرتی ہیں، دھوکا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی منع کرنا. ہر قسم کا دھوکا جو دنیا میں ہو رہا ہے اللہ کے نبی یعنی اسلام اس سے منع فرماتا، اس کی مذمت کرتا. اور آج مذہبی لٹیرے دین میں دھوکا دیتے ہیں. حقیقت میں کچھ ہے اور سامنے کچھ. ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ایک مذہب جو اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعہ حنفی اور دیوبندی کہلاتا ہے. آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ اس مذہب کی حقیقت کیا ہے. اہل سنہ کا کیا معنی، والجماعہ کا کیا معنی ہے. اہل سنہ اس آدمی کو کہتے ہیں جو اس طریقے کار پر چلے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچ دیا. آپ نے فرمایا، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، یہ ہے میرا راستہ صراط مستقیم، اس سنت پر چلنے والا یہ اہل سنہ. فرمایا اللہ کے نبی نے، من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے. اہل سنہ کہلانے کا حقدار صرف اور صرف وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو اپناتا، اور جو اللہ کے نبی کے راستے کو نہ اپنائے، اپنی طرف سے کسی اور راستے کو ایجاد کرے اور اپنا نام اہل سنہ رکھ لے، یہ وہی جادوگر جگلر ہے، یہ وہی بازیگر ہے، یہ وہی دھوکے باز ہے جس نے رسیوں کو سانپ بنا کر موسیٰ علیہ السلام کو ڈرا دیا. اہل سنہ ہمیشہ سنت سے محبت کرتا، اسی لیے امام سیوطی یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں اہل سنہ وہ ہے جو نبی کی سنت کے آنے کے بعد پھر یہ نہ دیکھے کہ میرے امام نے کیا کہا، اور وہ اہل سنہ سے خارج ہے جو نبی کی حدیث آ جانے کے بعد پھر یہ دیکھتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں، امام شافعی کیا فرماتے ہیں،
امام مالک کا کیا قول ہے اور احمد بن حنبل کیا فرما کر گئے. اور اسی بات کا رد شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ میں اس طریقے سے کیا ہے کہ افسوس ہے ان لوگوں پر جو اپنے آپ کو اہل سنہ کہتے ہیں اور جب سنت صحیح سند سے ان کے پاس پہنچ جاتی ہے پھر بجائے اس کے کہ نبی کی سنت پر عمل کیا جائے وہ نبی کی سنت کو قربان کر دیتے ہیں اور اپنے امام کے قول کو سامنے لے آتے ہیں. اور یہی نہیں اس کام میں عام لوگ ملوث ہیں بلکہ ان کے مفتیان بھی ملوث ہیں. تجلی نام سے ایک رسالہ دار العلوم دیوبند سے نکلتا ہے. ایک شخص سوال کرتا کہ مفتی صاحب مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کا حل بتلائیے. اب اپنے آپ کو اہل سنہ کہلانے والا مفتی اس کا جواب ان الفاظ میں دیتا ہے کہ ہر سائل سوال کرنے سے پہلے یہ بات لکھتا ہے اور میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے مسئلے کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں بتلائیے کہ اس کا حل کیا ہے, لکھتے ہیں مفتی صاحب کہ مقلد کے لیے کتاب و سنت کی روشنی نہیں بلکہ اس کے امام کا قول حجت ہوا کرتا. اور اس کی وہ مثال جو آپ نے اکثر سنی ہی ہوگی کہ محمود الحسن شیخ الہند شیخ الحدیث دار العلوم دیوبند کے وہ تقریر ترمذی میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں, مسئلہ تجارت کا چلتا ہے, الحق والانصاف ان الترجیح للشافعی فی هذه المسئلہ, بے خیار کے مسئلے میں کہتے ہیں کہ من جہت الاحادیث والنصوص قرآن کی آیات اور نبی کی احادیث اس مسئلے میں امام شافعی کا ساتھ دے رہی ہے. اور علماء نے اس مسئلے میں کتابیں لکھی ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس مسئلے میں محدثین کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. پھر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں الحق والانصاف ان الترجیح للشافعی فی هذه المسئلہ, حق اور انصاف کی بات یہی ہے کہ اس مسئلے میں امام شافعی کو ترجیح. کیوں؟ پیچھے گزر گیا من جہت الاحادیث والنصوص, نبی کی احادیث اور قرآن کی آیات دلائل امام شافعی کے ساتھ. اب اہل سنہ کا کام کیا ہے؟ جب قرآن کی آیت آ جائے, یہاں تو آیات ہیں, جب قرآن کی کوئی ایک آیت آ جائے یا نبی کی ایک حدیث آ جائے, اہل سنہ کا یہ کام ہے کہ اپنے سر کو جھکا دے نبی کی حدیث کے مقابلے. کہتے ہیں نہیں, نحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ تھا, ہم مقلد ہیں اور ہم پر ہمارے امام کی تقلید واجب ہے, نہ ہم قرآن کی آیات کو مانیں گے نہ نبی کی احادیث کو مانیں گے. اب اس کا نام اہل سنہ رکھ دیا جائے, ایسے افراد اور ایسے ٹولے اور ایسی جماعت کو اہل سنہ کہہ دیا جائے, اس کو انصاف کہتے ہیں یا انصاف کا خون کرنا کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں بعض جگہ سنت کا لفظ استعمال ہوا ہے, الصلاۃ فی ثوب الواحد سنۃ, ایک کپڑے میں نماز پڑھنا سنت ہے. صحابی بیان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہم ایک کپڑے میں نماز پڑھا کرتے, آج آپ ایک کپڑے میں نماز پڑھ کر دیکھ لیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہر دو اذانوں کے درمیان دو رکعت نماز ہے, بین کل آذانین صلاۃن، ہر دو آذانوں کے درمیان نماز ہے. تین مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا. دو آذان کون سی؟ ایک آذان اور دوسری تکبیر، اس کے درمیان نماز پڑھی جا سکتی ہے. تیسری مرتبہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لمن شاء، جس کا دل چاہے نماز پڑھے، یہ فرض نہیں ہے، مستحب. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ مغرب کی آذان ہوتی، لوگ مسجد میں بنے ہوئے ستونوں کے پیچھے لپکتے، اس کثرت سے یہ دو نفل ادا کرتے کہ باہر سے آنے والا انسان یہ سمجھتا کہ مغرب کی جماعت ختم ہو چکی ہے اور مغرب کے فرضوں کے بعد کی سنتیں یہ لوگ ادا کر رہے ہیں. آپ نے فرما دیا جس کا دل چاہے پڑھے، جس کا دل نہ چاہے نہ پڑھے، سنت ہے. بجائے اس کے کہ اس سنت کو مان لیا جاتا، کیا کیا گیا اس سنت کے مقابلے میں؟ ایک حدیث، من گھڑت حدیث گھڑی گئی. فرمایا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر دو آذان کے درمیان نماز ہے، ہر دو آذان کے درمیان نماز ہے، الا المغرب، لیکن مغرب کی آذان اور تکبیر کے درمیان کوئی نماز نہیں. حدیث گھڑ دی گئی، اس کا نام اہل سنہ رکھ دیا جائے. رفع الیدین نبی کی سنت ہے، اور امام سیوطی نے اس کو حدیث متواترہ میں شمار کیا ہے. یہ متواتر حدیث ہے، اور متواتر حدیث کا مقام قرآن کی آیات کے برابر ہے. اس کی سند کو نہیں پرکھا جاتا جیسے قرآن کی سند کو نہیں پرکھا جاتا. سب سے اونچا مقام قرآن کے بعد حدیث متواتر کا. رفع الیدین کی احادیث اتنی کثرت سے آئی ہیں کہ کوئی آدمی اس کا انکار نہیں کر سکا. کوئی محدث حدیث کی کتاب لکھ کر یہ نہ کر سکا کہ رفع الیدین کی حدیث کو اس میں ذکر نہ کر. سنت ہے اللہ کے نبی کی، بخاری و مسلم میں موجود ہے، ترمذی ابو داؤد میں موجود ہے، نسائی ابن ماجہ میں موجود ہے، مسند امام احمد میں موجود ہے، مسند امام شافعی میں موجود ہے، کتاب الام میں موجود ہے. حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں جو حدیث کی کتاب کہلاتی ہو اور نبی کی سنت کا تذکرہ نہ کرے. کوئی اس پر عمل کرے یا نہ کرے، اس کو اختیار تھا، دل چاہے مانو دل چاہے نہ مانو. لیکن بدبختوں نے قرآن کی آیات سے، من گھڑت تفسیر سے، کذاب راویوں سے یہ ثابت کیا کہ رفع الیدین کرنا حرام ہے، ناجائز. قرآن میں آیت آتی ہے جہاد کے بارے میں، کفو ایدیکم واقیم الصلاۃ، ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو. صحابہ اللہ کے نبی سے اجازت طلب کرتے تھے کہ ہمیں اجازت دیجئے، ہم بھی مکے میں رہ کر ان سے لڑیں. اللہ نے آسمان سے حکم نازل کر دیا کہ اگر ابھی لڑنے کا حکم دے دیا، اجازت دے دی، یہ لوگ ہی کتنے ہیں، انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، مشرکین مکہ ایک دن میں ہی ان کا صفایا کر دیں. فرمایا کفو ایدیکم واقیم الصلاۃ، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو. یہ جہاد کے لیے آیت تھی اور اس کو فٹ کر دیا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، اے لا ترفعو فی الصلاۃ، نماز میں رفع الیدین نہ کرو. اس حدیث کو مانا جاتا یا نہ مانا جاتا، نبی کی سنت پر عمل کیا جاتا یا نہ کیا جاتا، ظالموں نے حدیث گھڑ دی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی، اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، ابو بکر کے پیچھے پڑھی، عمر کے پیچھے پڑھی، عثمان و علی کے پیچھے پڑھی، ان میں سے کوئی بھی رفع الیدین نہ کرتا تھا. اور بیان کرنے والے صحابی نے بعض خلیفوں کا زمانہ ہی نہیں پایا، پہلے ہی فوت ہو چکے. لوگوں نے ان کے ذمے گھر کر بات لکھ دی کہ وہ فرما رہے ہیں. اب اس کا نام اہل سنہ رکھ دیا جائے یہ انصاف ہے. اہل سنہ وہ ہوتا ہے کہ باپ کا حکم ایک طرف اور باپ بھی معمولی ہستی نہیں, خلیفۃ المسلمین ہے, امیر المومنین ہے, آدھی دنیا کا حکمران ہے, اور وہ شخصیت ہے کہ جس کی زبان پر فرشتہ بولتا. اس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو کان ابادی نبی لکان عمر بن الخطاب, میرے بعد اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا, اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا, لیکن اگر میرے بعد اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو خطاب کے بیٹے عمر کو نبی بنا. معمولی ہستی نہیں, حضرت عمر کی رائے کو اللہ نے قرآن کی آیات میں بدل دیا. اللہ کے نبی سے کہتے ہیں حضرت عمر آپ اپنی بیویوں سے کہیں یہ پردہ کیا کریں. اللہ کے نبی فرمانے لگے عمر میں وہ بات کیسے کہوں جس کا حکم میرے رب نے ابھی تک مجھ کو دیا نہیں. ابھی عمر کی زبان سے یہ بات نکلی ہی تھی آسمان سے جبریل وحی لے کر اتر آیا اور کہا کہ اپنی بیویوں سے, مسلمان عورتوں سے, اپنی بیٹیوں سے کہہ دو جب اپنے گھروں سے نکلیں یدنین علیہن من جلابیبہن, اپنے چہروں پر کپڑا ڈال کر لیں. یہ حضرت عمر کی رائے تھی کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر نے کہا ہر آدمی اپنے رشتہ داروں کی گردن کو قلم کرے تاکہ اس کے ایمان کا پتہ لگ سکے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے یا اپنے رشتہ داروں سے محبت. ابو بکر کی رائے کچھ اور تھی, نبی نے ابو بکر کی رائے پر عمل کیا, فیصلہ دے دیا. اللہ کے نبی نے فیصلہ دیا, اللہ نے جبریل کو وحی دے کر بھیجا لولا کتاب من اللہ سبقا, اے نبی اگر میں نے تجھے معاف کرنے کا فیصلہ نہ کر لیا ہوتا جو کام تو نے کیا ہے اس پر اللہ کا دردناک عذاب ہو سکتا. یہ حضرت عمر کی رائے تھی. کتنے مقام ہیں جن پر حضرت عمر کی رائے کو اللہ نے قرآن کی آیات سے بدلا. وہ حکم دیتا ہے کہ کوئی شخص حج تمتع نہ کرے. اہل سنہ کا کام کیا تھا؟ عبداللہ ابن عمر کو پتا لگا, حج تمتع کی نیت سے احرام باندھا. حضرت عثمان کا خلافت کا زمانہ تھا, لوگوں نے کہا ابو کا یمنا وانتا تتمتع, تیرا باپ تو حج تمتع سے منع کیا کرتا تھا اور تو حج تمتع کرتا ہے. اہل سنہ کا مذہب کیا ہے, ان کا عقیدہ کیا ہے؟ پوچھی عبداللہ ابن عمر سے. کہتے ہیں امر و ابی یتبعو امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بتاؤ میرے باپ کی بات چلے گی یا محمد مصطفیٰ کی بات چلے گی؟ اہل سنہ اس کو کہتے ہیں کہ نبی کی حدیث کے مقابلے میں, نبی کی سنت کے مقابلے میں چاہے خلیفے کی بات آ جائے نہیں مانتے, باپ کی بات آ جائے نہیں مانتے, برادری کی بات آ جائے نہیں مانتے, کسی ایمان کی بات آ جائے نہیں مانتے. ول جماع, جماع سے کیا مراد؟ حضرت علی کے دور میں ہی لوگوں نے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی خلافت اور حضرت عثمان کی خلافت پر تانا زنی. بعض لوگوں نے حضرت علی کے مقابلے میں ابو بکر کو گرایا, عمر کو گرایا, عثمان کو گرایا, علی کو بڑھایا. بعض لوگوں نے ابو بکر صدیق کی, عمر فاروق کی احادیث کا انکار کر دیا. یہ ایک فتنہ تھا. والجماع کا معنی یہ ہے کہ ہم صحابہ کی بات مانتے ہیں, صحابہ کے منہج پر ہیں, اس طریقے کار پر ہیں جس طریقے کار پر اللہ کے نبی نے صحابہ کو چلایا. خارجیوں نے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی احادیث کو ٹھکرایا اور اپنے آپ کو اہل سنہ والجماع کہنے والے اپنی کتاب نور الانوار میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی راوی چاہے اس کا حفظ محفوظ ہو وہ راوی ثقہ راوی ہو عدالت اس کی مانی جاتی ہو لیکن وہ غیر فقیہ ہو, دین کی سمجھ بوجھ نہ ہو اس میں, فقاہت سے آری ہو, کا انس میں ابھی ہریرہ تھا جیسے حضرت انس ہیں جیسے حضرت ابو ہریرہ. حضرت انس بھی غیر فقیہ کے دین کی سمجھ بوجھ نہ تھی, حضرت ابو ہریرہ بھی غیر فقیہ کے ان کو دین کی سمجھ بوجھ نہ تھی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرن یفقہ فی الدین, جس کو اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں فقاہت عطا فرماتا ہے. صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھلائی کا ارادہ نہیں کیا, اگر بھلائی کا ارادہ اللہ کرتا ان کو فقیہ بناتا, خاص کر حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ. ایک تو یہ ان کی ذات پر حملہ, اور ذات پر تو بہت سے صحابہ کی ذات پر حملے ہوئے ہیں اور ان لوگوں نے کیے, لیکن میں جس نقطے کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ وہی خارجیوں والا نظریہ کہ صحابہ کی احادیث کو مانا جائے یا نہ مانا جائے. کہا اگر انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما اگر یہ دونوں صحابی کوئی حدیث بیان کریں جو سندن صحیح ہو, حدیث بخاری کی ہو, سند پر کوئی اعتراض نہ ہو, ان کی روایت کردہ صحیح حدیث کو رد کر دیا جائے اس لیے کہ ان کو دین کی کوئی سمجھ بوجھ نہ. سب صرف صحابی کی ذات نہیں ہے بلکہ سب نبی کی سنت اور نبی کی حدیث ہے کہ اگر یہ دو صحابی نبی کی حدیث بھی بیان کرے تب بھی ان کی بات کو رد کر دیا جائے. ان کا اپنا قول تو دور کی بات ہے, ان کے اپنے قول کو ماننا یا نہ ماننا دور کی بات ہے, اگر یہ نبی کی حدیث بھی بیان کرتے ہیں نبی کی حدیث بھی رد کر دی جائے اس لیے کہ یہ دونوں صحابی غیر فقیہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی مجلس میں اپنے صحابہ سے سوال کیا کہ مومن کی مثال کس جیسی. صحابہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ کون اس کا جواب دے اور کیا جواب دے, کسی کو کوئی جواب نہیں آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت سی ہے, گرمی آئے, سردی آئے, بہار آئے, خزاں آئے, یہ ہمیشہ سرسبز رہتا. عبداللہ ابن عمر جب اپنے گھر پہنچے تو اپنے باپ عمر سے کہنے لگے بابا یہ جواب میرے ذہن میں آیا تھا. حضرت عمر کہنے لگے پھر دیا کیوں نہیں, اگر یہ جواب نبی کی مجلس میں تو دیتا تو مجھے بہت زیادہ محبوب ہوتا. کہا بابا مجھے شرم آئی کہ ابو بکر بیٹھا ہے, میرا باپ عمر بیٹھا ہے, عثمان و علی بیٹھے ہیں, بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہیں, اور میں ان کی موجودگی میں اپنی رائے ان کے سامنے رکھوں, مجھے شرم آئی اس لیے میں اس سوال کا جواب نہ دے سکا. اور اللہ کے نبی نے بھی عبداللہ ابن عمر کے بارے میں کہا رجل صالح, یہ صالح انسان ہے, صالح نوجوان ہے, نیک آدمی. اب اس صحابی کے ساتھ ول جمع کہنے والے اہل سننا ول جمع کہنے والے اس صحابی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے, متفق علیہ روایت ہے, جس میں عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا افتتح الصلاة يرفع يديه, میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا جب آپ نماز کی ابتدا کرتے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے. واذا ركع واذا رفع راسه من الركوع, جب آپ رکوع کرتے اور رکوع سے سر اٹھاتے, رفعهما كذلك, آپ اسی طریقے سے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے. بخاری اور مسلم کی اس صحیح حدیث کو سند کے لحاظ سے رد تو نہ کر سکے. کہنے لگے عبداللہ ابن عمر تو چھوٹے سے بچے تھے, ان کی حدیث کا کیا اعتبار. ضرب کس پر آئی؟ نبی کی حدیث پر. عبداللہ ابن عمر کی ذات کو بھی تان و تشنیع کا نشانہ بنایا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں رجل صالح, اور پوری جماعت کو وہ جواب نہیں آیا جو عبداللہ ابن عمر کو سوچا تھا, اور ہم اس کو معمولی سا بچہ پیش کر کے کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے اس کی شان کو کم کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کی حدیث کو رد کر رہے ہیں کہ ان کی یہ حدیث قابل اعتبار ہے. اس کا نام اہل سنہ والجماعہ رکھ دیا جائے. آئیے اس سے بڑا دھوکا, اس سے بڑا دھوکا اپنے آپ کو یہ حنفی کہتے ہیں. حنفی کا معنی کیا ہے؟ کہ نعمان ابن ثابت جن کی کنیت ابو حنیفہ تھی ان کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم ان کی تقلید کرتے ہیں. ماننے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک عقائد ہوتے ہیں اور ایک اعمال ہوتے ہیں. عقائد دل میں ہوتے ہیں, اعمال ظاہر ہوتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارے دل میں ہے. اقرار باللسان, تصدیق بالقلب, وعمل بالجوارح, یہ عقیدہ ہمارے دل میں ہے. اور اس عقیدے کی تصدیق کیسے ہوتی ہے؟ جب حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی ندا فضا میں بلند ہوتی ہے ہم مسجد کی طرف کوچ کرتے ہیں. یہ اس عقیدے کا اظہار ہے. عقیدہ دل میں ہے, عقیدہ چھپا ہوتا ہے اور اعمال ظاہر ہوتے ہیں. پانچ چیزیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں, بنی الاسلام علی خمس, شہادت اللہ الہ الا اللہ, اسلام کی عمارت اللہ نے پانچ چیزوں پر رکھی. سب سے پہلی چیز اللہ کی وحدانیت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, یہ عقیدہ. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت, باقی چار چیزیں یہ اعمال ہیں, نماز, روزہ, حج اور زکاة. دو ہی چیزیں ہیں, یا عقیدہ یا عمل. اب تقلید کرتے ہیں ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی, کس میں؟ عقیدے میں, کہا نہیں. ہم عقیدے میں امام ابو حنیفہ کی بات نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ کا عقیدے کے مسئلے میں ایک مسئلہ ہے, الایمان لا یزید ولا ینقص, ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے, یہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے. باقی چار آئمہ میں سے تین آئمہ کا یہ عقیدہ نہیں. اور بعض لوگوں نے امام صاحب کا رجوع ثابت کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے رجوع کر لیا تھا اس عقیدے اور مان لیا تھا کہ ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. زادتہم ایمانا, جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ صحابہ کا ایمان اور بڑھ گیا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں, مفتی بلخی امام صاحب کا شاگرد ہے, وہ امام صاحب سے پوچھتا ہے کہ ایک انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ عرش پر نہیں, فرمایا فقد کفر, وہ آدمی کافر ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ عرش پر نہیں. کہا اچھا, وہ آدمی اگر یہ مان لے کہ اللہ عرش پر ہے لیکن یہ کہے مجھے پتا نہیں کہ عرش زمینوں پر ہے یا آسمان پر ہے, فرمایا فہو کافر, وہ کافر. کیوں؟ کہا قرآن کی اس آیت کا یہ انکار کر رہا ہے جس میں اللہ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوا, رحمان عرش پر مستوی. اب یہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ شرع عقیدہ تحاویہ میں باسند متی بلخی اپنے استاد امام ابو حنیفہ سے پوچھتے ہیں, اور ابو اسماعیل الانصاری سند کے ساتھ متی بلخی تک یہ بات پہنچاتے ہیں اپنی کتاب الفاروق میں, جس میں امام صاحب کا یہ عقیدہ بالکل واضح ہے کہ جو اللہ کو عرش پر نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں. امام ابو حنیفہ اور باقی تین امام ان کا بھی یہی عقیدہ تھا، اللہ عرش پر ہے، اللہ کے نبی نے بھی لونڈی سے پوچھا تھا، فاشارت للسماء اس نے بھی یہی کہا تھا اللہ عرش پر ہے، تمام صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے، قرآن کی آیات اور نبی کی احادیث کثرت سے اس کے بارے میں آتی ہے۔ اب حنفی کہلانے کا کیا مطلب جب امام ابو حنیفہ کے عقیدے کو ہی نہ مانا جائے؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس طریقے سے دعا مانگے کہ اللہ بحق فلاں فلاں کے وسیلے سے مجھے یہ چیز عطا فرما، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ حرام۔ المحمد المفند اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعہ حنفی کہتے ہیں ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ آدمی اگر مر جائے یا زندہ ہو، مرنے کے بعد بھی کسی آدمی کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگا جا سکتا ہے، وسیلہ دینا ان کے ہاں جائے۔ اب حنفی بننے کا کیا معنی؟ جب امام ابو حنیفہ کی عقیدے کی بات ہی نہیں ماننی پھر حنفی بننے کا کیا معنی؟ اصل میں یہ لوگ نہ اہل سنہ ہیں، نہ والجماعہ ہیں، نہ حنفی ہیں۔ اگر حنفی ہوتے، امام صاحب کے عقیدے کو مانتے اور امام صاحب ان کو دائرہ اسلام سے خارج نہ کرتے، اصل میں یہ ہیں کون؟ ان کا مذہب دیوبند جدید ہے، قدیم نہیں۔ دار العلوم دیوبند کو کتنا عرصہ گزرا، اندرا گاندھی کے دور حکومت میں 7 سالہ جشن منایا جاتا، کس چیز کا؟ دار العلوم دیوبند کو 100 سال پورے ہوتے ہیں اندرا گاندھی کے دور حکومت میں، اور اس جلسے کی صدارت اندرا گاندھی خود کرتی، اسٹیج پر اندرا گاندھی بیٹھی ہے اور علماء نیچے بیٹھے، جس سے اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ اہل سنہ والجماعہ نہیں ہے، حنفی نہیں ہے، دیوبندی ہے۔ اب دیوبندیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ نہ تھا۔ کہتے ہیں قبروں سے فیض حاصل کرنا ایک ایک لفظ کی گارنٹی ہے، ذمہ داری ہے۔ کہتے ہیں قبروں سے فیض حاصل کیا جا سکتا ہے، بزرگوں کے سینوں سے فیض حاصل کیا جا سکتا، بزرگوں کے سینوں سے فیض حاصل کرنے کا کیا معنی؟ ایک تو علم ظاہری ہے کہ آپ اپنے استاد سے کتاب پڑھتے ہیں، شاگرد بنتے ہیں، یہ ظاہر علم ہے۔ ایک علم لدنی ہوتا ہے، علم لدنی کا کیا معنی؟ کہ آپ کا سینہ آپ کے استاد سے لگا، جو علم آپ کے استاد کے سینے میں تھا وہ ٹرانسفر ہو گئے، آپ کے سینے میں آ گیا۔ سی ڈی کاپی ہوتی دیکھی ہے، ایک سی ڈی آپ اس کو لگا دیں یہ اثر ہے، اس سے 10 سی ڈیاں بنا لیں، سارا ڈیٹا ٹرانسفر ہو جاتا ہے دوسری سی ڈیوں میں۔ اسی طرح دل سینے سے سینے اس کو لگا کر سارا علم ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں بزرگوں کے سینوں سے فیض حاصل کرنا یہ صحیح ہے، اسی طرح بزرگوں کی قبروں سے بھی فیض حاصل کیا جا سکتا ہے۔ قبر مٹی کا گڑھا ہے، قبر میں پڑا ہوا انسان مر گیا ہے، اموات غیر احیاء، یہ مرنے کے بعد زندگی نہیں رکھتے ہیں دنیا کی، اموات مر گئے ہیں، غیر احیاء یہ زندہ نہیں ہے، وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو تو یہ بھی پتا نہیں کہ کب ان کی قبریں پھاڑ دی جائیں اور کہا جائے گا اٹھو اپنے رب کی طرف سے۔ جو بزرگ مر گئے اور ان کے ہاں بزرگ مرتے نہیں، اشرف السوانے کا واقعہ ہے۔ اشرف السوانے اشرف علی تھانوی کی سوانح حیات ہے۔ اشرف السوانح کے رائٹر لکھتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی صاحب بیان کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میرے نانا کا قافلہ جا رہا تھا، ان کا مقابلہ ڈاکوؤں سے ہو گیا، ڈاکو تعداد میں زیادہ تھے اور میرے نانا کے قافلے میں لوگ تھے وہ کم تعداد میں تھے، جب مقابلہ ہوا ڈاکو غالب آ گئے، یہ مغلوب ہو گئے، یہ مقتول ہو گئے اور وہ قاتل بن گئے، یہ سب مر گئے۔ کہتے ہیں رات کو ایک عجیب واقعہ ہوا کہ میرے نانا میری نانی کے پاس مٹھائی کا ڈبہ ساتھ لے کر آئے، مرنے کے بعد اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے نانا میری نانی کے پاس مٹھائی کا ڈبہ لے کر رات کو آئے اور آ کر کہنے لگے ہم ہر روز آیا کریں گے لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری آمد کی اطلاع کسی کو نہ ملے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتھا والتی لم تمت فی منامھا فیمسک اللتی قضی علیہا الموت ویرسل الاخرى، اللہ نیند اور موت کی حالتوں میں روحوں کو قبض کرتا، جس کو موت دینی ہوتی ہے فیمسک اللتی قضی علیہا الموت، جس کو موت دینی ہوتی ہے اس کی روح کو روک لیتا، قیامت تک اب وہ روح واپس نہیں آ سکتی۔ قبروں سے فیض تب حاصل کیا جا سکتا ہے جب ان مردوں کو زندہ مانا جائے، جب ان کو پتا ہو میری قبر پر اگے ہوئے درخت پر چڑا بیٹھا ہے یا چڑی بیٹھی، اس وقت تک کوئی مردہ فیض نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ زندہ نہ ہو، جب زندہ ہوگا تو فیض دے گا، جب مر گیا فیض دینے کے قابل نہ رہا۔ لہذا بزرگوں کو زندہ ماننا یہ ان کے مذہب کا عقیدہ، کہا میری نانی نے یہ دیکھ کر کہ لوگ صبح کو محلے میں بچوں کو مٹھائی کھاتا دیکھیں گے شک و شبہ کریں گے کہ معلوم نہیں ان کے ہاں مٹھائی کہاں سے آئی۔ میری نانی نے اس راز سے پردہ اٹھا دیا کہ رات کو اشرف علی کے نانا آئے تھے، اشرف علی فرماتے ہیں اس کے بعد میرے نانا کبھی بھی نہیں آئے۔ یہ ہے توحید، ہم لوگوں کو مغالطہ دیا جاتا اور ہمارے پرانے بزرگ اسی مغالطے میں فوت ہو گئے، وہ یہی کہتے رہے ہم اور وہ اہل توحید ہیں، ہم اور وہ اہل توحید ہیں، یعنی توحید میں ہم اور وہ ایک پلیٹ فارم پر ہیں، اور یہ دھوکا، یہ ان کو مغالطہ تھا اور ان لوگوں نے ان کو دھوکا دیا تھا کہ ہم اہل توحید ہیں، یہ توحید کی الف سے بھی واقف نہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا، عیسائیوں کا عقیدہ المسیح ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا اور مریم اللہ کی بیوی، اللہ نے دونوں گروہوں کو کافر قرار دیا، یہودی بھی مسلمان نہیں عیسائی بھی مسلمان نہیں، یہ عقیدہ رکھ کر انہوں نے ایک صرف اپنے نبی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، عیسائیوں نے عیسیٰ اور ان کی والدہ کو اللہ کا حصہ قرار دیا، اللہ نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا کہ وہ مسلمان نہیں۔ آئیے اس مذہب کی طرف کہ جس میں ہر رنگ میں اللہ، میں بھی اللہ کا ذل ہوں، اللہ کا وجود ہوں، آپ بھی، صرف یہی نہیں باہر گدے گھوڑے کتے خنزیر نعوذ باللہ سب اللہ کی مختلف شکلیں ہیں، یہی نہیں یہ نباتات یہ جمادات یہ چرند یہ پرند یہ درخت یہ پہاڑ، کائنات میں ذرہ ذرہ اللہ کی مختلف شکلیں ہیں، اللہ مختلف شکلوں میں آیا۔ کہنے والا کون؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جس کی بیعت کی ہے قاسم نانوتوی نے، رشید احمد گنگوہی نے اور جتنے علماء اس وقت موجود تھے سب نے بیعت کی ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی، اور اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کتاب لکھی شمائل امدادیہ. اپنے ذہنوں کو کھول کر بیٹھیے, اس مغالطے میں مبتلا نہ ہو جائیے جس مغالطے میں ہمارے پرانے علماء ان کے دھوکہ دینے کی وجہ سے فوت ہو گئے یہ مغالطہ لے کر اپنے دینوں میں, کہ یہ بھی اہل توحید ہم بھی اہل توحید اور یہ توحید کی الف سے بھی واقف نہیں. یہ میرا دعویٰ ہے, سب سے پہلے توحید کی سب سے بڑی قسم اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں, قل ہو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد. اللہ کہتا ہے میں ایک ہوں, نہ کوئی میرا بیٹا ہے نہ میرا باپ اور نہ میری بیوی ہے, میرا کوئی ہمسر نہیں. یہ اللہ کی ذات میں شرک سب سے بڑا شرک ہے, سب سے بڑی توحید اللہ کی ذات میں اس کو وحدہ ماننا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اور دوسرا عقیدہ جو اس کے مقابلے میں آتا ہے اس کو کہتے ہیں وحدت الوجود, ہم سب ایک وجود ہیں. وحدت کہتے ہیں ایک ہونے کو, وحدت اسلامی سب ایک ہو جاؤ. وحدت الوجود کا معنی ہم سب ایک وجود ہیں, اور کتاب لکھی شمائم امدادیہ, اور اس عقیدے کو پروان چڑھایا جس عقیدے کو ابن عربی نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یونانیوں سے فلسفہ لے کر مسلمانوں میں متعارف کروا دیا کہ ہم اللہ کی مختلف شکلیں ہیں, اور پھر دلائل سے ثابت کیا. کہتے ہیں بیج لے کر زمین میں بو دیجئے, زمین سے ایک ننھا سا پودا نکلے گا, یہ ننھا سا پودا درخت بن جائے گا, اس درخت پر پھل بھی آئیں گے, پھول بھی آئیں گے, پتے بھی لگیں گے, ٹہنیاں بھی بنیں گی, ٹہنے بھی. کہا یہ پورا درخت کہاں سے نکلا ہے؟ بیج سے. یہ پورا درخت ماں اپنے پھل و پھول کے پتوں ٹہنیوں کے اس بیج میں چھپا ہوا تھا. کہا بیج کہاں گیا؟ کہا چھپ گیا. اس بیج سے کیا نکلا؟ کہا ان تک نکلے ہوئے درخت کے جو اجزاء ہیں ان سب کا رنگ ایک ہے؟ کہا نہیں, پتوں کا اور ہے, پھل کا اور ہے, پھول کا اور ہے. کہا ان کی تاثیر ملتی جلتی ہے؟ کہا نہیں, تاثیر بھی مختلف ہے. جو پھل کی تاثیر ہے وہ پتوں کی نہیں ہے, اور جو پتوں کی تاثیر ہے وہ پھل کی نہیں. کہا رنگ ملتا ہے؟ رنگ بھی نہیں ملتا. کہا یہی مثال ہماری اور اللہ کی ہے. کن تو کنزن مخفیاً, ایک جھوٹی حدیث گھڑی گئی, من گھڑت حدیث بیان کی گئی اپنی کتابوں میں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے اپنا آپ ظاہر ہونا, میں ظاہر ہونا چاہا, میں نے ظاہر ہونا چاہا تو میں ظاہر ہوا مخلوق کے رنگ میں. کہا اس کی دوسری مثال ایسے سمجھیے, پانی کو بوائل کیجئے یہ بھاپ بن جائے, پانی کو فریز کیجئے برف بن جائے گا. کہ بھاپ اور برف یہ کہاں سے نکلی؟ پانی سے. کیا بھاپ اور برف کی تاثیر ایک جیسی ہے؟ کہا نہیں, وہ ٹھنڈی ہے تو یہ گرم ہے. کہا لیکن نکلے کہاں سے؟ کہا سب کے سب نکلے ہیں پانی, بھاپ بھی پانی سے نکلی ہے, برف بھی. کہا یہی مثال اللہ اور مخلوق کی ہے, ہم اللہ میں سے نکلے. اسی لیے مولانا زکریا صاحب فضائل صدقات میں لکھتے ہیں, ایک خط ذکر کرتے ہیں رشید احمد گنگوہی کا جو وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی طرف لکھ رہے ہیں, اس میں یہ الفاظ قابل سماعت ہیں. کہتے ہیں بس زیادہ عرض کرنا شوق چشمی ہے, یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے مکتوب ہوا ہوں, میں کچھ نہیں ہوں, تیرا ہی وجود ہے, تیرا ہی دل ہے, میں جھوٹا ہوں, میں کچھ نہیں ہوں, لیکن جو کچھ میں ہوں وہی کچھ تو ہے, میں اور تو شرک در شرک ہیں, لا شریک لہ. سب کا یہی عقیدہ ہے, لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کا, لا شریک لہ, اللہ کا کوئی شریک نہیں. حاجی زکریا صاحب فرما رہے ہیں میں اور تو خود شرک در شرک, اس کا نام اہل توحید ہے. توحید اسی کو کہتے ہیں یا توحید کی جڑوں کو کاٹنا. اور یہی نہیں کہ کوئی ایک آدمی اس کام میں ملوث ہو. انور شاہ کاشمیری فیض الباری نے یہ عبارت لکھ رہے ہیں کہ میں اور میرے پچھلے سارے بزرگ سارے مشائخ اسی عقیدے کو ماننے والے تھے. مجھ میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ اس عقیدے پر پختہ تھے, متشدد تھے, میں تشدد نہیں کرتا. اشرف علی تھانوی نے اسی عقیدے کو پروان چڑھانے کے لیے کتاب لکھی امداد المشتاق. زکریا صاحب نے یہی عقیدہ محبت نامی کتاب میں بھی ذکر کیا. عاشق عشق اور معشوق ایک کہہ کر سرے وحدت سمجھا دیا اس نے. عاشق عشق اور معشوق کہتے ہیں ایک ہی چیز ہے. یہی سرے وحدت ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم سب ایک ہیں, وحدت الوجود. اب بتلائیے اس عقیدے کو نہ امام ابو حنیفہ مانے, نہ چاروں اماموں میں سے کوئی امام مانے. اب ہمارے ہاں دو چیزیں چلتی ہیں, شریعت اور طریقت. آئمہ دین, محدثین, مفسرین اس لفظ سے ناواقف تھے, طریقت کے لفظ. شریعت کیا ہے؟ وہ ظاہری علم جو کتاب و سنت کے اندر موجود ہے وہ شریعت. طریقت کیا ہے؟ علم لدنی, یہ طریقت ہے. کہا طریقت کے کتنے سلسلے ہیں؟ کہا چار سلسلے ہیں, نقشبندی, قادری, چشتی, سہروردی. المحنت میں لکھا ہے کہ ان چاروں سلسلوں میں سے کسی نہ کسی ایک سلسلے کے ساتھ بیعت ہونا ضروری ہے, ورنہ وہ مسلمان نہیں. اب جو لوگ اس سے پہلے فوت ہو گئے, معین الدین چشتی سے پہلے فوت ہو گئے, وہ مسلمان تھے یا نہیں؟ وہ تو ان طریقوں سے ناواقف تھے. اب کون سی بات کہیں اور کیا سمجھائیں؟ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جماعت حقہ ایک, جماعت حقہ وہی ہے جو نبی کے زمانے میں جماعت حقہ تھی, جماعت حقہ وہی ہے جو صحابہ کے زمانے میں جماعت حقہ تھی. تابعین, تبع تابعین, اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, بہترین زمانہ میرا, پھر میرے بعد میرے صحابہ اور تابعین کا. یہ تین بہترین ادوار ہے, اور اس میں جماعت حقہ تھی وہ کون سی تھی؟ وہ وہی تھے جنہوں نے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن تھاما تھا, دوسرے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کا فرمان تھاما. اگر کسی نے بیت اللہ کے گرد طواف کرتے ہوئے چاروں کونوں کو چھونے کی کوشش کی تو اسی جماعت کے ایک فرد نے چھونے والے کو منع کیا. چھونے والے نے اعتراض کیا کہ اللہ کا گھر ہے, جس پتھر کو چھوؤں تجھے کیا ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے, اللہ کے گھر کے پتھر ہیں, میں جس پتھر کو چھوؤں تجھے کیا ہے؟ کہا مجھے یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے دو کونوں کو چھوا ہے, باقی کسی کونے کو نہیں چھوا. اگر تو ہر پتھر کو ہر کونے کو چھوئے گا تو اس راستے سے ہٹ جائے گا جو محمد الرسول اللہ نے کھینچا. یہ صحابہ کے زمانے میں جماعت حقہ کا ایک فرد اس بات کا اظہار کر رہا ہے, وہی عقیدہ جو ہم بتلاتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنے گھر کی بات کہتے ہیں, یا اپنے مولوی اور پیر اور بزرگ کی بات کہتے ہیں, یا اپنے شیخ الحدیث کی بات کہتے ہیں, یا اپنے علامہ کا تذکرہ کرتے ہیں, ان کے گن گاتے ہیں, ان کے اقوال اور ان کی آراء کے سامنے پیش کرتے ہیں, یا آپ کے سامنے آمنہ کے لال کی باتیں پیش کر کے کہتے ہیں اگر جنت لینا چاہتے ہو تو اس کے پیچھے چلو. بتاؤ جماعت حقہ ہے یہ کہ نہیں؟ جو جماعت یہ کہے کہ اللہ کا قرآن اور محمد الرسول اللہ کا فرمان اور نبی کی وہ حدیث کہ ترکت فیکم شیئین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت و رسول, تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے اگر تم نے ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیا, ایک اللہ کی کتاب ہے, دوسرے اس کے نبی کی سنت. کوئی شک باقی رہ جاتا ہے ہماری جماعت کے نازیہ ہونے ہماری جماعت کے حقہ ہونے میں کوئی شک باقی رہ جاتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں نہ امام بخاری نہ امام مسلم نہ امام ترمذی نہ ابن ماجہ نہ احمد ابن حنبل نہ امام مالک کوئی امام قابل اتباع اور قابل تقلید نہیں ہے سوائے محمد الرسول اللہ. کوئی شک باقی رہ جاتا ہے کہ یہ جماعت حقہ نہیں یا نادیہ جماعت نہیں ہے کوئی شک باقی رہ جاتا ہے. اچھا بتلائیے نادیہ جماعت کے سر میں سینگ لگے ہوتے ہیں کہ یہ نادی جماعت ہے؟ کیا فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہودی 71 فرقوں میں بٹے 70 جہنم میں گئے, عیسائی 72 فرقوں میں بٹے 71 جہنم میں گئے, میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی 72 جہنم میں جائے. الا ملۃ واحدہ, ایک جماعت ہوگی جو جنت میں جائے. اگر حدیث یہاں تک محدود ہوتی ہر آدمی کہتا یہ جماعت میری ہے, قادیانی کہتے ہماری ہے, شیعہ کہتے ہماری ہے, سنی کہتے ہماری ہے, شافی کہتے ہماری ہے, مالکی حملی کہتے ہماری ہے, قربان جائے صحابہ کے فوراً پوچھتے ہیں من ہم یا رسول اللہ. جو جنت میں جائیں گے وہ جماعت ہے کون سی, کون ہے وہ لوگ؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ جماعت جنتی ہے, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ جماعت جنتی ہے. اس وقت حنفی موجود تھے یا شافعی یا مالکی یا حنبلی, وہ جماعت موجود تھی جو جنت میں جانے والی ہے اور اس کی نشاندہی اللہ کے نبی نے کر دی. بعد میں 4 گروہ, بڑے گروہ پیدا ہوئے, امت کو 4 گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا اہل حدیث کو چھوڑ کر. ان 4 گروہوں میں سے کہ 4 امام 4 برحق, 4 میں سے کسی نہ کسی کی تقلید کرنی چاہیے. ان 4 اماموں میں سے کون سا امام تھا جو اس وقت موجود تھا جب اللہ کے نبی یہ حدیث بیان کر رہے ہیں؟ اسلام تھا یا نہیں تھا؟ اگر تو کہیں کہ اسلام ہی نہیں تھا پھر نعوذ باللہ شیعہ کی بات سچی کہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے. نبی کی وفات میں, جب نبی کی وفات ہوئی تو 3 صحابی 12 اسلام میں تھے, باقی سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے, پھر شیعہ کی بات سچی. اور اگر آپ کہیں نہیں اسلام تو تھا, تو وہ مسلمان کس چیز پر عمل کرتے تھے؟ فقہ حنفیہ یا فقہ شافیہ, مالکیہ یا حنبلیہ, نقشبندیہ یا قادریہ, چشتیہ یا سہروردیہ؟ آخر شریعت اور طریقت کے جو ہم نے ڈھنگ ایجاد کیے ہیں, ہم نے جو نام تراشے ہیں, بتلائیے یہ صحابہ ان ناموں میں سے کس کے ساتھ تھے؟ جب کسی کے ساتھ نہیں تھے تو ثابت ہوتا ہے کہ ان کے پاس 2 ہی چیزیں, اللہ کی کتاب جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ لاؤ کتاب اور لاؤ کاغذ اور قلم میں تمہیں لکھ دوں, اور حضرت عمر کامیاب ہوئے تھے, فرمایا تھا حسبنا کتاب اللہ, اے اللہ کے نبی ہمیں اللہ کی کتاب کافی. صحابہ کا نبی کی موجودگی میں یہ عقیدہ تھا حسبنا کتاب اللہ, ہمیں اللہ کی کتاب کافی. کتاب کے الفاظ ہیں اور ان الفاظ کے معنی ہیں انا علینا جمعہ و قرآنا فائدہ کرانا ہو فتب قرآن سما انا علینا بیانا, اس قرآن کے الفاظ کو جمع کرنا اللہ کہتا ہے یہ میری ذمہ داری ہے, اور پھر ان الفاظ کو بیان کروا دینا, اس کی تشریح کر دینا, یہ بھی میری ذمہ داری. انا علینا جمعہ, الف لام میم سے لے کر والناس تک, یہ ہے انا علینا جمعہ, اس قرآن کو جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. سما انا علینا بیانا, پھر اس قرآن کی تشریح اور تفسیر حدیث کی صورت میں کروا دینا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. حسبنا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب اس وقت کی صحابہ کا عقیدہ تھا ہمیں کافی ہے, ان کے الفاظ اور قرآن کے معنی یعنی حدیث ہمیں کافی ہے, ہمیں کسی اور چیز کے لکھوانے کی ضرورت نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی کئی دن تک زندہ رہے اس واقعے کے بعد جس کو شیعہ بڑے اچھالتے ہیں, کہ حضرت عمر نے اللہ کے نبی کو لکھوانے سے روک دیا, کئی دن تک اللہ کے نبی زندہ رہے لیکن اللہ کے نبی نے پھر لکھوایا نہیں. کیوں؟ یہ ایک ٹیسٹ تھا کہ میں نے اپنے صحابہ کو پڑھایا ہے ترکت فیکم شیئن لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت و رسول. میں ٹیسٹ لے کر تو دیکھوں کیا انہیں وہ سبق میرا پڑھایا ہوا میری 23 سالہ زندگی کی محنت یاد ہے کہ نہیں. فوراً حضرت عمر کہنے لگے حسبنا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب ہمیں کافی, اور لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہم بھی یہی بات کہتے ہیں اللہ کی کتاب اور اس کتاب کے معنی یعنی حدیث یہ ہمارے لیے کافی ہے. اگر کافی ہے تو دائیں بائیں کیوں بھٹک رہے, کبھی اس کے پیچھے کبھی اس کے پیچھے, کبھی اس مسجد میں کبھی اس مسجد میں, کبھی اس سے جا مسئلہ پوچھا کبھی اس سے جا مسئلہ پوچھا, دائیں بائیں بھٹکنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب جرنیلی سڑک موٹر وے بن گیا اب آدمی کہے کہ میں نے موٹر وے پر سفر نہیں ہوا پھر لاہور پہنچتا, چاہے وقت زیادہ لگے چاہے پیٹرول زیادہ لگے چاہے کچھ ہو جائے اس کو کوئی بھی عقل مند نہیں مانتا. جب جرنیلی سڑک موجود ہے جنت کو جانے والی تو جرنیلی سڑک کو چھوڑ کر پھر ان پک ڈنڈیوں پر کہا یہ یہ وہیں سے نکلے ہیں, یہ نالے یہ نالیاں یہ وہیں سے نکلی ہیں, اسی دریا میں سے نکلی ہیں جو دریا کتاب و سنت کا بہ رہا. چلو مان لیا وہیں سے نکلی ہیں تو پھر گٹر بھی تو وہیں سے نکلا, گٹر کا پانی بھی وہیں سے نکلا. جب دریا موجود ہو سمندر موجود ہو تو نالیوں اور نالی کے پانی کو استعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پتہ نہیں یہ کہاں کہاں سے آیا ہوگا, کہاں کہاں سے پھرا ہوگا. جب ہمارے پاس کتاب و سنت موجود ہے, امام اعظم موجود ہے, امام اعظم محمد الرسول اللہ موجود ہے, اس کی تعلیمات موجود ہیں, احادیث موجود ہیں, تو ہمیں دوسرے چھوٹے چھوٹے اماموں کے پیچھے چلنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو عقل کا واسطہ دیتا ہوں, اللہ نے اس عقل کے ذریعے سے انسان کو ممتاز کیا, ورنہ جانور بھی کھانا بھی کھاتے ہیں آرام بھی کرتے ہیں, بچے بھی جنم لیتے ہیں ان کے بطن سے. ہم میں اور جانوروں میں جو ہمیں چیز ممتاز کر رہی ہے وہ کیا ہے؟ یہ عقل. اس عقل کا واسطہ دے کر کہتا ہوں آپ مسلمان بنیں کس نقطے پر اور کس بنیاد پر؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہی کلمہ تھا یا اس کے علاوہ کوئی کلمہ پڑھا تھا؟ اس کلمے میں کن شخصیتوں کا تذکرہ آیا ہے؟ دو شخصیتوں کے علاوہ کسی تیسری شخصیت کا تذکرہ ملتا ہے؟ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفتہ بلا فضل, اس کلمے کو مانتے ہو یا صرف اسی کلمے پر ایمان ہے کہ لا الہ الا محمد رسول؟ جب ایمان لاتے ہوئے دارہ اسلام میں داخل ہوتے ہوئے دو ہی شخصیتیں تھیں تو پھر تیسری کو شامل کرنے کی ضرورت کیا پڑی؟ جب اس دنیا میں آئے ایک کان میں آزان دوسرے میں تکبیر, اور جب اس دنیا سے گئے وہ قبر آپ کو ملی وہاں بھی آپ سے یہی سوال, من ربوں کا من نبیوں کا ما دینوں کا, کوئی تیسری ہستی آئی یہاں پر بھی قبر میں کوئی تیسری ہستی آئی کہ من ایمانوں کا؟ اور جب میدان محشر آیا اس وقت بھی یہی سوال, کس کی بات مانتا رہا کس کے پیچھے چلتا رہا؟ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا, یہ عقیدہ رکھنے والے قیامت کے دن بھی اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھائیں گے کہ ہم نے مانی بات کس کی؟ سادتنا وکبراءنا, ہم نے اپنے سرداروں اپنے بڑوں کی پیروں اور بزرگوں کی بات مانی, فاضلون السبیل, انہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا. اس وقت حسرت بھرے انداز میں ان الفاظ کو ادا کرنا بے فائدہ بے مقصد ہے, کچھ بھی نہیں ملے گا. ابھی موقع ہے اپنے ایمان اور عقیدے کی تجدید کر لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یا اس میں غلطی بتلا دیجئے جو دعوت ہم دے رہے ہیں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی, کتاب و سنت کی, توحید و رسالت کی, یا اس میں ہمیں غلطی بتلا دیجئے کہ اس جگہ پر غلطی ہے ہم رجوع کرنے کے لیے تیار. اور اگر اس میں غلطی کا کوئی شائبہ نہیں پھر ہماری آواز پر لبیک کہیے تاکہ آپ کی زندگی دنیا کی بھی بہتر ہو جائے اور آخرت کی بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.